الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے آج اس کے تیسرے حصے کا دوسرا درس ہے جو سورہ لقمان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے. پچھلے کچھ دروس کے برعکس آج ہم ترتیب یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اس رکوع کی تلاوت بھی کریں گے آیات مبارکہ کی اور ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں گے اس لیے کہ رکوع طویل ہے 17 آیات پر مشتمل ہے. وقت کی کفایت کے پیش نظر بجائے علیحدہ علیحدہ تلاوت اور ترجمے کے ہم ان دونوں کو یکجا کر رہے ہیں. تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رواں ترجمہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السماء بروجا بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اور رکھ دیا اس نے ایک چراغ اور ایک چاند روشن. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ اور وہی ہے کہ جس نے بنا دیا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں, لگا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے. لمن اراد ان یذکر ہر اس شخص کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا, یاد دہانی حاصل کرنا. او اراد شکورا یا چاہے احسان مند ہونا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اور رحمان کے بندے, رحمان کے محبوب بندے, پسندیدہ بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے, نرم روی سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے الجھتے ہیں جذباتی لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام اور رخصت ہو جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ لوگ کے جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے ہم سے, پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو. ان عذابها کان غراما یقینا اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے, لاگو ہو جانے والی شے. انها ساءت مستقرا ومقاما یقینا وہ بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیامگاہ ہونے کے اعتبار سے بھی. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں, نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کرتے ہیں, نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں, بلکہ ہوتا ہے ان کا رویہ اس کے بین بین, اس کے مابین, اس کے درمیان. والذین لا يدعون مع الله الها آخر اور وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور نہیں قتل کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محرم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. ولا يزنون اور نہ ہی وہ زنا کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو کوئی کرے گا یہ کام پہنچ کر رہے گا اس کی پاداش کو. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش ذلیل اور خوار ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ, سوائے اس کے جو توبہ کرے. وَآمَنَا, اور ایمان لائے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, اور عمل کرے اچھے عمل. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو کوئی توبہ کرے اور پھر عمل کرے اچھا. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو یقیناً وہی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کا حق ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب ان کا گزر ہو جائے کسی لغو شے پر تو وہاں سے گزر جاتے ہیں باعزت طور پر اپنے دامن کو بچاتے ہوئے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے. لم يخروا عليها صمما وعميانا, تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے ہو کر اور بہرے ہو کر. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما, اور بنا دے ہمیں متقیوں کے آگے چلنے والا, متقیوں کا پیش رو. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو بدلے میں ملے گا بالا خانہ ان کے صبر کے سبب, ان کے صبر کے طفیل, اس کے طفیل کہ انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. خَالِدِينَ فِيهَا, رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش. حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا, بہت ہی عمدہ جگہ ہے وہ, مستقل جائے قرار کے طور پر بھی اور عارضی قیامگاہ کے اعتبار سے بھی. قل, اے نبی کہہ دیجئے, ما یعبأ بکم ربی, میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری؟ لولا دعاؤکم, اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا. فقط کذبتم, تو تم نے جھٹلا دیا ہے. فسوف یکون نظاما, اب یہ تم سے چمٹ کر رہے گا, اس کی پاداش تم پر لاحق. صدق اللہ العظیم. اب اس ترجمے کے بعد ذرا ہم تجزیہ کر لیں مضامین کا تمہیدی طور پر. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہم اس مقام پر ہیں اس وقت. یہ تیسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں جامع اسباب تھے, سورۃ العصر آیت البدر, سورہ لقمان کا دوسرا رکوع, حامی مسجدہ کی آیات. پھر دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے, سورۃ الفاتحہ, پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات, پھر سورۃ النور کا پانچواں رکوع, پھر اس کے بعد سورہ تغابن مکمل, اور بالآخر سورہ قیامہ. اب یہ تیسرا حصہ جو ہے اس کا موضوع ہے عمل صالح. سورۃ العصر میں جو لوازم نجات بیان ہوئے, جو شرائط نجات بیان ہوئی, ان میں سے دوسری شرط عمل صالح. اس عمل صالح میں جو ترتیب ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں, پھر نوٹ کر لیجیے. بڑی سائنٹیفک ترتیب ہے ان حصوں کی جو ہم نے اس تیسرے حصے میں جو اسباب شامل کیے ہیں ان کی, کہ سب سے پہلے ایک فرد کی حیثیت سے انفرادی سیرت و کردار کا کیا نقشہ ہے. انسان مطلوب قرآن کا کیسا ہوتا ہے, اس کے کیا خصائص ہیں, اس کے کیا اوصاف ہیں, اس کی کیا صفات ہیں. اس میں بھی دو درجوں میں, سب سے پہلے یہ کہ تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں, وہ بنیادیں کیا ہیں, وہ فاؤنڈیشن کون سی ہے جن پر تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی کا پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت, اس کے قد و خال کیا ہے. تو ہم اس وقت اس مقام پر ہیں اس لیے کہ پہلا سبق جو سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات, سورہ معارف کی ہم مضمون آیات پر مشتمل تھا, اس میں تعمیر سیرت, تعمیر کردار, تعمیر خودی, انسانی شخصیت کی صحیح رخ پر تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس رکوع میں صرف یہی ایک مضمون نہیں ہے, چونکہ ہم پورا رکوع شامل کر رہے ہیں. تو نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کچھ مضامین اور بھی ہیں, اور ان مضامین کی ترتیب بڑی عجیب ہے. اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں. اس رکوع کی کل 17 آیات ہیں. پہلی دو آیات اور آخری ایک آیت, تین آیات, ان کا تعلق ہے حکمت ایمانی, فلسفہ ایمان. جب ان کا مطالعہ کریں گے ہم تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ سبق جو ہم نے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں بنیادی طور پر پڑھے ہیں ان کی ایک اجمالی, ان کا ایک اجمالی ارادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع کیا ہیں, ایمان باللہ کے حصول کے راستے کون سے ہیں, یہ ابتدائی دو آیات میں, اور بعثت انبیاء اور رسل کا مقصد کیا ہے, یہ آخری آیت. تیسرا جو ایمان ہے, ایمان بالآخرہ, اس کا چونکہ بہت گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے, اصل محرک عمل جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. تو وہ در حقیقت درمیان میں دو مقامات پر آیا ہے اس رکوع میں, اور اس میں ایک خاص اسلوب جو آیا ہے وہ منفرد صرف کسی ایک مقام پر ہے قرآن مجید میں. جنت اور دوزخ کا جب تقابل کیا گیا ہے تو اس کے لیے جو خاص اسلوب آیا ہے اس کے اعتبار سے یہ مقام, یہ رکوع منفرد ہے پورے قرآن حکیم. تو ایک تو یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے منتخب نصاب کے حصے دوم کا مضمون ہے اصلاً. اس کے بعد شروع سے آپ چلیں گے تو پہلی دو آیات کے بعد پانچ آیات, اور آخری آیت سے پیچھے ہٹیے تو اس سے پہلی پانچ آیات, یہ ہے ہمارا اصل سبق. ان 10 آیات میں 7 یا 8 اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کا عنوان میں دے رہا ہوں علامہ اقبال کے مصرے کے حوالے سے, کہ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن. یہ مومن کی دل آویز شخصیت, اس کے حد و حال کیا ہے, ایک تعمیر شدہ شخصیت. میں یہ عرض کر چکا ہوں پچھلے سبق کے ضمن میں کہ ایک عمارت بنتی ہے, اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. اصل مضبوطی تو اسٹرکچر پر ہے, لیکن وہ اسٹرکچر کو بڑا بھولا سا بھدا سا کھڑا نظر آتا ہے. اب اس کی تزئین ہوتی ہے, آرائش ہوتی ہے, فنیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں اس کے لیے, رنگ و روغن ہے, دل آویزی تو اس میں ہے, حسن اس میں ہے, لیکن سب کو معلوم ہے کہ اصل استحکام جو ہے عمارت کا وہ اسٹرکچر پر ہے, وہ ظاہری کتاب پر نہیں. تو وہ جو اصل اسٹرکچر ہے انسان کی شخصیت, اس کی سیرت جو مطلوب ہے, وہ تو درس اول میں آ چکا ہے, اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا 7 یا 8 اوصاف تھے. ذہن میں تازہ کر لیجئے, اس لیے کہ اصل بیس جو ہے ہمارے اس درس کا وہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہے. اس میں 7 اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن ہیں, کارنر سٹونز ہیں بندہ مومن کی شخصیت و سیرت کی تعمیر. اولاً نماز میں خشوع, بالآخر نماز کی محافظت, یہ دو تو اوصاف ہیں نماز کے متعلق. تیسرا وقت تھا والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض عن اللغو، لا یعنی باتوں سے اجتناب. چوتھا وصف، والذین هم للزکات فاعلون، تزکیہ نفس کے لیے مسلسل کوشاں رہنا اور خاص طور پر اپنا مال خرچ کرنا اس کے لیے. اس کے بعد پانچواں وصف آیا، جس کو ویسے آیات تو اس میں دو ہیں لیکن اسے ضبط شہوت، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. چھٹا اور ساتواں بس ایک آیت میں آیا، امانت کی پاسداری اور ایفاء عہد، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اس کے بعد پھر وہی آیت آ گئی، والذین هم علی صلواتهم يحافظون. یہ سات اور سات ہیں، یہ فنڈامنٹلز ہیں ادھور قرآن، اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا یاد ہوگا سلوک قرآنی. یہ سلوک قرآنی کا نقطۂ آغاز ہے، تعمیر سیرت کا جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے یہ اس کے کارنر سٹونز ہیں، اس کے فنڈامنٹلز ہیں. آج میں نے اس لیے کہا کہ امانت ہی کا ایک اور جز ہے کہ جو سورہ معارف کی آیات میں علیحدہ کر دیا گیا، والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. گواہی بھی امانت ہے اصل میں. تو سات یا آٹھ اوصاف، پھر یہاں آپ دیکھیں گے کہ دس آیات میں سات یا آٹھ ہی اوصاف آئے. یہ میں بعد میں جب ہم لفظ بلفظ مطالعہ کریں گے تفصیل تو اس کی وضاحت کر دوں گا، لیکن میں ابھی تجزیہ کر رہا تھا اس رکوع کی 17 آیات کا، پہلی دو آیات آخری ایک آیت، اس کا تعلق ہے فلسفہ ایمان سے، حکمت ایمانی. ادھر سے پانچ، ادھر سے پانچ، 10 آیات، یہ ہے ہمارا اصل سبق اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے، کہ وہ دل آویزی جو ہے مومن کی شخصیت کی، اس کے نمایاں خصائص، اس کی خصوصیات، اس کی علامات، اس کے اوصاف کیا ہے. اب بالکل درمیان میں آ جائیے، چار آیات ہیں، جیسے حدیث میں لفظ آتا ہے جوف النیل، رات کا پیٹ، رات کی نماز جو ہے تہجد، وہ جوف النیل رات کا پیٹ، درمیانی حصہ. یہ نہیں کہ فجر سے پہلے متصلن تھوڑی دیر قبل اٹھ کھڑے ہوئے اور چند نوافل پڑھ لیے، یہ تو فجر کا زمیمہ آپ نے بنا لیا، مقدمہ فجر ہے یہ تہجد نہیں، وہ جوف النیل میں ہوتی. اسی طرح اس رکوع کا جوف ہے درمیانی، چار آیات، اور یہ فلسفہ دین کا بہت اہم اور بنیادی مضمون ہے. لیکن یہاں میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، حکمت و فلسفہ ایمان، اور حکمت و فلسفہ دین، ان میں فرق ہے. دین ایک پورا نظام زندگی ہے، اس کی جڑ ہے ایمان، اس کی فکری بنیاد ہے ایمان. اس ایمان کی بنیاد پر ایک پورا نظام زندگی وجود میں آتا ہے، ایک معاشرت، ایک معیشت، ایک سیاست، انفرادی شخصیت. اس اعتبار سے خاص طور پر جو اجتماعیات انسانیہ ہیں، اسلام کا نظام معاشرہ، اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام سیاست، اس میں سے بالخصوص چونکہ بنیادی شہ نظام معاشرت، اس نظام معاشرت کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو اصول ہیں، جو فلسفہ ہے، وہ درمیانی ان چار آیات میں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت کا ایک اہم موضوع ہے توبہ، توبہ کی حقیقت، توبہ کی شرائط، توبہ کی عظمت، توبہ کا مقام. یہ در حقیقت قرآن کے فلسفہ اخلاق کا بہت اہم موضوع. تو یہ ترتیب ہے، درمیان میں چار آیات جن کا تعلق دین کے نظام سے ہے، فلسفہ دین سے، انتہا پر ایمان کا فلسفہ، حکمت ایمانی. درمیان میں پانچ جمع پانچ 10 آیات ہیں، جو اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین چل رہی ہے اس کے اعتبار سے وہ ہمارے اس سبق سے متعلق ہے. اب آئیے ہم ان کا سلسلہ وار لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے. تبارک، یہ باب تفاعل ہے، تفاعل، اور اس کا ایک خاصہ ہے مبالغہ، بہت بابرکت، اس میں مبالغہ ہے برکت کا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات. لیکن یہاں اب نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں. یہ لفظ ہمارے ہاں عام مستعمل ہے، اللہ برکت دے، مبارک ہو، آسمانی برکات، زمینی برکات. قرآن مجید میں یہ لفظ سوائے ایک جگہ سے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، تبارک، اور 9 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں سے 3 مرتبہ اس سورۃ الفرقان میں آیا ہے جس کا یہ آخری رکوع ہے. سورۃ الفرقان کا پہلا لفظ یہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے. وہی تبارک کا لفظ ہے جس سے یہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. عام مفہوم برکت کا کیا ہے؟ خیر کثیر، جس شے میں جو بھی خیر مجمر ہے اگر اس کا ظہور کثرت کے ساتھ ہو تو یہ برکت ہے. لیکن یہ کہ اصل میں رغمی اس کی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ برق اصل میں کہتے ہیں اونٹ کا جو سینہ ہے، یہ ہے اس کا برق. اور اونٹ جب بیٹھتا ہے اپنے سینے کے اوپر ٹک جاتا ہے، اب وہ جم گیا. تو یہاں سے کسی شے میں جماؤ، کسی شے میں تمکن، کسی شے میں ٹھہراؤ، یہ در حقیقت اس لفظ کی اصل لغوی بنیاد ہے. اور ظاہر بات ہے جب کہیں ٹھہراؤ ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، تبھی جو خیر ہے وہ اس کا ظہور ہوگا. انسان شیکی ہے یا کوئی صورت حال ایسی ہے، دگرگو ہے ہر وقت، تو پھر اس میں سے جو خیر ہے وہ برآمد نہیں ہوتا. باقی قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ایک تو قرآن کے لیے، کتاب مبارکن، کتاب انزل اللہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور ایک بارش کا پانی، مام مبارکا. اب اس دونوں میں نوٹ کیجئے، بارش بھی زمین کے خیر کو برآمد کرتی ہے. زمین میں جو روئیدگی ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، زمین تو پڑی رہتی ہے، بے آب و گیا، اس میں حیات کے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے. بارش برستی ہے، اسی میں سے سبزہ نکل آتا ہے، اسی میں سے فصل اپجتی ہے. تو پانی ذریعہ بنا ہے زمین کے خیر کو برآمد کرنے کا. اسی طرح قرآن ذریعہ بنا ہے انسان کی روح میں، اس کی باطن میں، اس کی شخصیت میں جو اللہ نے خیر ودیت کیا ہے اسے برآمد کرنے کا. تو مام مبارکہ اور کتاب مبارک. باقی تبارکہ اس شکل میں یہ لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اگرچہ ایک شخصیت بھی ایسی ہے جس کے لیے مبارک کا لفظ قرآن میں آیا، وہ حضرت مسیح کے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. باقی یہ لفظ اور کسی کے لیے نہیں آیا ہے. تبارکا یا اللہ کے لیے، یا یہ لفظ ما مبارک، اور یا یہ کتاب مبارک ہے قرآن حکیم. تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات. یعنی اب کس رکوع کے حوالے سے سمجھیے، انسان میں جو خیر اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کے برآمد ہونے کا، نشو و نما پانے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے. مفہوم کے اعتبار سے بات وہی پہنچ گئی، اللہ نور السماوات و الارض، آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے. جو حقائق ہیں یہاں کے، ان تک رسائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کو پہلے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے. اللہ کی معرفت، اللہ کا ایمان حاصل ہوگا تو کنجی ہاتھ میں آ گئی ہے، اب یہ گتھی سلجھتی چلی جائے گی. لیکن یہاں سے محرومی ہے، تو پھر یہ کہ اس کو کسلخت ملک شاید بحکمت معمارا، فلسفہ جو ہے اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا. وہی بات یہاں ہے کہ انسان میں سے جو خیر برآمد ہوگا، اور وہی خیر ہے جس کی تکمیلی شکل اس رکوع کے اندر آ رہی ہے. کیا کیا خیرات و حسنات ہیں، کیا کیا دل آویزی ہے بندہ مومن کی شخصیت کی جو وجود میں آتی ہے، کس کے نتیجے میں؟ ایمان کے نتیجے میں، معرفت خداوندی کے نتیجے. تو بڑی بابرکت سے گزار جس نے آسمان میں برج بنا دیے. اب برج سے مراد کیا ہے، یہ ابھی اجمالاً جان لیجئے کہ یہ متشابہات میں سے یہ مضمون شامل رہے گا. ابھی آسمانوں کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہے. 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے، آسمان جب مفرد کی حیثیت سے آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، پھر اس میں برج کون سے ہیں؟ ایک ہمارے ہاں پرانی حیث کا، اور جو بھی ہمارا علم فلکیات رہا ہے اس کا تصور ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اجمالاً یہاں پر تو آمنا بہی کل من عند ربنا، ہمارا ایمان اس پر، آیات متشابہات کا جو معاملہ ہے سورہ آل عمران کے شروع میں بیان ہوا کہ اس کی کھوٹ کریز میں نہ پڑا جائے بلکہ اجمالی ایمان پر اتفاق کیا جائے، آمنا بہی کل من عند ربنا، اس نے برج بنایا. ویسے لفظی طور پر سمجھ لیجیے براجا کہتے ہیں، براجا اور براجا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ فتح اللغہ جو ہے کہ جن الفاظ کے حروف اصلی قریب ہوتے ہیں ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. براجا ظاہر ہو جانا، براجا نمایاں ہو جانا. اسی لیے عورتیں اگر بن ٹھن کر نکلتی ہیں لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے تو اسے تبرج کہا گیا، بڑا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى، تاکہ نگاہوں میں آ جائیں، لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، یہ تبرج ہے. تو براجا کا مفہوم ہے نمایاں ہونا، ابھرنا. اسی لیے جو پچھلے زمانے میں قلعے ہوتے تھے اس کی فصیلوں پر برجیاں بنائی جاتی تھی. اب ظاہر بات ہے دور سے جب کوئی قافلہ آتا تھا تو اسے سب سے پہلے وہ برجیاں نظر آتی تھی، سب سے زیادہ نمایاں شہر جو ہے اس شہر کی فصیل کی برجیاں. تو اس کے اصل مفہوم کے اندر ہے نمایاں ہونا، ظاہر ہونا. لیکن یہ کہ یہاں پر آسمان کے برجوں سے کیا مراد ہے، میں نے عرض کیا کہ اس پر ہمیں اجمال نبی ایمان رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور رکھ دیا اس میں ایک چراغ، سورج کے لیے نظر سراج. یہ بہت ہی جو بھی ہماری معلومات ہے سائنسی اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی شے ہے. چراغ میں بھی کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے، کمبشن کا عمل جو ہے عملا موجود ہوتا ہے، عمل احراق یا تحریک. تو سورج ایک چراغ ہے، اس میں حرارت ہے، اس میں آگ ہے. اس کی حرارت کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ تو ملینز اینڈ بلینز ڈگری سینٹی گریڈ کی باتیں ہوتی ہیں جب ان سائنسز جو حقائق ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. اور چاند کے لیے قمرم منیرا، روشن چاند، اس لیے کہ یہ ریفلیکٹر ہے، اس میں کوئی عمل احراق یا تحریک نہیں ہے، کوئی چیز جل نہیں رہی ہے، بلکہ یہ تو روشن تو ہے لیکن اس کی روشنی در حقیقت سورج ہی کی روشنی ہے جس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنا دیا. حلف کہتے ہیں پیچھ کو، پیچھے کو. خلف الرشید کسی کی اولاد جو نیک ہو، خلف الرشید. اور یہ جو لفظ آیا ہے بار بار ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں بھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اختلاف اسی خلق سے باب اختیال ہے. اور اس کے دونوں معنی ہے، ایک تو اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اختلاف، یعنی رائے کا اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے، اور ایک یہ کہ ایک دوسرے کا پیچھا کرنا، حلف پکڑ لینا، پیچھا لینا، کہ تعاقب میں ہے. گویا کہ رات دن کے تعاقب میں ہے، دن رات کے تعاقب میں ہے. یہ تو گویا کہ ایک دور ہے جو چل رہی ہے. اور اس کو قرآن مجید نے جو بھی ترقی آیات آئی ہیں، وہ سورہ بقرہ کا بھی جو 20واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت، جس کو میں نے آیت الآیات کا عنوان دیا ہے، اس لیے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنے زیادہ تعداد کے اعتبار سے جو نیچرل فینومینا ہے وہ ایک آیت میں جمع کیے گئے. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اسی کا خلاصہ ہے جو سورہ آل عمران کے 20 رکوع کی پہلی آیت ہے. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، باقی چیزیں بیان نہیں کی گئی، گویا کہ وہ بھی مندرج ہے، انڈرسٹوڈ ہے، مزمر ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پلینٹ ہے، یہ زمین، اس پر جو سلسلہ حیات ہے، حیات ارضی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ اس رات اور دن کا جو فرق ہے اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ بیسک جو لائف ہے یہاں پر، جو پلانٹ کنگڈم ہے، نباتاتی جو حیات ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے اس کی ریسپیریشن، یہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے. رات کے وقت کچھ اور ہے، دن کے وقت کچھ اور ہے، اور اسی سے سارا نظام چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا الٹ پھیر، اسی کا یہاں اشارہ کیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اب ہیں وہ دو حصے جو گویا کہ ہمارا جو دوسرا حصہ تھا مباحث ایمانی، اور ایمان کے لیے قرآن مجید کا جو فطری اسلوب استدلال ہے گویا کہ اس کا اجمالی اعادہ ہو جائے گا. یہ تمام آیات، یہ آیات آفاقیہ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ان سب کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو لام آیا ہے لمن ارادہ، یہ لام ہے لام انتفاع، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. لمن ارادہ ان یذکر، وہ شخص کے جو نصیحت اخذ کرنا چاہے، جس کے اندر ایک تلاش حق کی جستجو ہے، جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے کائنات، وہ انہی چیزوں کو دیکھے گا، انہیں اللہ یاد آ جائے گا. یہ آیات ہیں. آیت کہتے ہیں اس کو ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر کوئی اور چیز یاد آ جائے. آپ کے دوست نے کوئی شے آپ کو کبھی دی تھی، وہ کہیں آپ کے ٹرنک میں رکھی گئی، اب سال ہر سال گزر چکے ہیں، دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، وہ آپ کے ذہن سے بھی اوجل ہے. اچانک آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ شے نظر آ گئی، کوئی رومال، کوئی قلم، کوئی اور شے، اور بغیر آپ کے ارادے کے دوست یاد آ گیا. یہ ہے نشانی آیت اور تذکر، اس کا باہمی جو رشتہ ہے، چولی دامن کا. تو یہ جو آیات سماویہ ہیں، آیات ارضیہ ہیں، آسمان اور زمین کا نظام ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ کی ایک آیت ہے. اور آیت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ انہیں دیکھو، اللہ کو پہچانو. یہ معرفت خداوندی کا یوں سمجھیے کہ ایکسوٹیرک، خارج سے جو معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، آیات سماویہ، آیات ارضیہ، زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، علم، اس کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. لمن اراد ان یذکر، یہاں پہ لفظ ارادہ بہت اہم ہے. ایک وہ غافل ہیں جنہیں پرواہی نہیں، تو خیال ہی نہیں کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے. قرآن مجید کے نزدیک وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ انسان نما حیوان ہے، جن میں یہ کبھی شعور بیداری نہیں ہوا کہ کبھی سوچ تو صحیح، یہ دنیا ہے کیا، میں کون ہوں، جا کدھر رہا ہوں، زندگی کی حقیقت کیا ہے، مال کیا ہے، اس سفر کا آغاز کیا ہے، اس کا اختتام کہاں ہوگا، اس کے بارے میں کبھی کوئی فکر نہیں. یوں سمجھیے کہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتے، وہ تو اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں ان کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. زندگی انہیں بسر کرتی ہے، وہ زندگی نہیں بسر کرتے. زندگی تو وہ بسر کرتے ہیں کہ جو اس سے ذرا بلند تر ہو کر خود شعوری کے ساتھ، سیلف کانشسنس کے ساتھ، میں اور میرا، میرا کوئی نظریہ ہے، میرا فکر ہے، میری سوچ ہے، میرا کوئی نصب العین ہے، میرا کوئی مقصد زندگی ہے، میری کوئی حقیقت ہے. تو یہ ارادہ، جن لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہو، ان کے لیے پھر یہ ذرہ ذرہ جو ہے، برگ درختان سب در نظر ہوشیار، یہ ہوشیار نظر ہو تب، ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار، تو ایک ایک پتہ جو ہے ان درختوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بڑا دفتر ہے. یہ ہے سارا مضمون جو سورہ آل عمران کا، جو ہماری آخری آیات کا جو درس ہے، گویا کہ لمن اراد ان یذکر، جس کے اندر یہ طلب ہوگی، جس میں یہ جذبہ ابھر آئے گا، جو حقیقت کو جاننا چاہے گا، تو ایک ایک ذرہ بولے گا اور پکارے گا اور گواہی دے گا، اللہ کو چھنے گا اپنے دل کے کانوں سے کہ آسمان بھی کچھ کہہ رہا ہے اور زمین بھی کچھ کہہ رہی ہے اور ایک ایک پتا کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی گواہی دے رہا ہے. او اراد شکورا، یا وہ شکر کرنا چاہتا ہو. اب یہ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، اس کا پورا مضمون یہاں ایک لفظ میں آ گیا. حکمت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور فطرت سلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ جذبہ شکر. انسان کے اندر اگر اس کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی ہے، مست نہیں ہوئی ہے، تو یہ بس ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے، تو اس کے لیے خاص قسم کا جذبہ تشکر، احسان مندی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو. اگر نہیں ہو رہی تو فطرت مست ہو چکی ہے، اندر کا انسان مر چکا، فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. یہ فطرت کی زندگی اور فطرت کی صحت کی علامت ہے. اب اس کے بعد رہ جاتا ہے ایک ہی مرحلہ، اصل منعم کو پہچانو، اصل محسن کو پہچانو. تمہارے منعم اور محسن تمہارے والدین بھی ہیں، تمہاری قوم بھی ہے، یہ سورج بھی ہے جس سے تمہاری فصلیں پک رہی ہیں، یہ ہوائیں بھی ہیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں، بارش برستی ہے، پوری کائنات ہے، لیکن ایک چھلانگ لگاؤ تو کوئی بھی نہیں حقیقت میں، صرف اللہ ہے. یہ تمام سلسلہ اسباب جو ہے ایک مسبب الاسباب کی گرفت میں ہے، یہ اسی کا احسان ہے، اسی کا انعام ہے، اسی کی ربوبیت ہے، یہ سب کے سب در حقیقت اسی کے قبضہ قدرت کے اندر جکڑے. یہ ہے شکر کے جذبے سے اللہ تک پہنچنا. تو یا تذکر سے اللہ تک پہنچیں گے اور یا شکر سے اللہ تک پہنچیں گے, اور ان دونوں جذبے ابھریں گے انہی مشاہدات سے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. ان دو آیات میں یوں سمجھیے کہ بڑے اجمال اور اختصار کے ساتھ ہمارا جو حصہ دوم تھا اس منتخب نصاب کا, اس میں ایمان کے لیے, اور ایمان بنیادی طور پر ایمان باللہ ہے, ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کی توسیع ہے, ایمان بالرسالت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی ایکسٹینشن ہے. اصل ایمان تو ہے ایمان باللہ, اس لیے ایمان مجمل میں صرف اللہ کا ذکر ہے, نہ آخرت کا, نہ رسالت کا, نہ کسی اور شے کا. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, بات مکمل ہو گئی. ہاں جب تفصیل ہوگی تو آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو در حقیقت وہ جو پورا فلسفہ ہے, جو حکمت قرآن کا اپنا مخصوص استدلال ہے ایمان کے لیے, معرفت خداوندی کے حصول کے لیے, وہ ان دو آیتوں میں آ گیا. اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ہستی کے بابرکت ہونے کا ایک ظہور ہے کہ جو اس کی معرفت سے سرشار ہو جائے, جن کے دلوں میں اس کے تشکر و امتنان کے جذبات کے چشمے ابلنے لگے, جن کا ذہن اور فکر جو ہے اس کے ایمان سے منور ہو چکا ہو, ان کی جو شخصیت ہے اس کے حد و خالصہ ہے. دلاویز کہتے ہیں فرشتے, دلاویز ہے مومن, یہ بندہ مومن کی دلاویز شخصیت کے حد و خال. اب یہاں سے گویا کہ ہمارا جو اصل اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے جو سبق ہے اس حصے سوم کا دوسرا, اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے. اور یہاں دیکھیے لفظ نوٹ کیا عباد الرحمان, یہ بڑی شفقت والی بات ہے. یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے, اس وقت وقت کی کمی کا مجھے شدت سے احساس ہے. قرآن مجید میں حضور کی نسبتوں میں سے جہاں زیادہ شفقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہاں نسبت ابدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے, نسبت رسالت کو نہیں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. خود اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت آپ کو سنا چکا ہوں, تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. یہاں رسول ہی بھی آ سکتا تھا, نبی ہی بھی آ سکتا تھا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. وہ اسی پر قیاس کی کہ یہ بڑی شفقت اور عنایت کا پہلو ہے, اللہ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے, میرے خاص بندے, میرے محبوب بندے. وعباد الرحمن, رحمان کے اصل بندے, رحمان کے محبوب بندے. یوں سمجھیے کہ جو حاصل ہے اس تخلیق کا, اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ ہے, یہ پوری کائنات میں جو کلائمیکس ہے کریشن کا, ڈیوائن کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے. اور انسانوں میں اس کے گلے سرسبت کون ہیں؟ جو اللہ کی معرفت سے جن کے قلوب و اذہان منور ہو گئے, جو اس کے بندے بن گئے, وہی تو اصل انسان ہے. اور اسی میں چوٹی پر ہے محمد رسول اللہ. عبدہ, عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, ماں سراپا انتظار ہوں منتظر عبدہ, یہی تو ان کی شان. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں بڑی شفقت کے ساتھ وعباد الرحمن, یہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر ہی لینی چاہیے, باقی تو ہماری جتنی بھی ہمت ہوگی, جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے ان بلندیوں تک پہنچنا. مجھے وہ انگریزی نظم جو میٹرک میں پڑھی تھی اس کا مصرع یاد آیا, ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ. بڑی بلندیاں ہیں, انسان ہی پہنچے ان بلندیوں تک, لیکن یہ کہ اس کی ایک آرزو تو ہو, اس کی خواہش تو ہو. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ آرزو, دنیاوی آرزوئیں جو ہے وہ تو نہ مرتی ہیں نہ خام ہوتی ہیں, وہ تو روز افزو رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں, پھلتی پھولتی رہتی ہیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا, رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے. کیا معنی؟ تواضع. یہ تکبر کے برعکس کیفیت ہے. جیسے کہ انسان کا جو بھی ذہن ہوگا, جو اس کی سوچ ہوگی, جو اس کا انداز ہوگا فکر کا, ویسی اس کی چال بھی ہوگی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ, اسی طرح انسان کی چال چال بتاتی ہے کہ یہ مغرور انسان ہے, بڑی کمکنت سے چل رہا ہے, بڑی گردن اکڑائی ہوئی ہے, پاؤں مار مار کر چل رہا ہے. تمکنت یہ ہے غرور, یہ ہے تکبر, اور تکبر بدترین وقت ساری ضلالتوں اور گمراہیوں کی جڑ بنیاد تکبر ہے. شیطنت کی بنیاد تکبر, ابا واستکبر وکان من الکافرین, یہ ابلیس کا تذکرہ استکبار. تکبر وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر, جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی کوئی کبر موجود ہے. چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لقمان میں جو آخری دشائیں تھیں حضرت لقمان کی, بلا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, دیکھو میرے بیٹے اپنے گالوں کو کھلا کر نہ رکھنا لوگوں کے لیے. بلکہ سارک, وہاں ہم بیان کر چکے ہیں, وہاں سارک کہتے ہیں ایک بیماری کو جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہو جاتی ہے, اس سے کہ گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو یہ کج رخی اور کج ادائی جب ہوتی ہے انسان میں, جب تکبر ہوتا ہے تو وہ سیدھا نہیں کسی سے بات کرتا اور سیدھا اس کو فیس نہیں کرتا, بلکہ ذرا سا تھوڑا سا وہ کج ادائی, کج رخی, کج کلاہی, یہ کج کا لفظ جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے. یہ کج روخی, کج کلاہی یہ ہے. ولا تصعر خدك للناس, دیکھنا کبھی اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کرنا لوگوں کے لیے. عام ترجمہ کیا جاتا ہے باب محاورہ, اپنے گالوں کو مت پھلانا لوگوں کے لیے تکبر میں. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں مت چلنا اکڑ کر اینڈتے ہوئے. یہی بات جو ہے اگلا سبق جو آئے گا, اگلے سے اگلا, پہلا سبق تو سورہ تحریم کا ہے, اس کے بعد پھر یہ کہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رخ, اس میں آئے گا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, دیکھنا زمین میں اکڑ کر مت چلنا, مت چلو زمین میں اکڑ کر. تم کتنی ہی اپنی گردن اونچی کر لو اور کتنا ہی اور اوپر ترا چڑھا لو, ہمارے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے, اور کتنا ہی زمین میں پاؤں اکڑا کر اور مار مار کر چلو, ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. بہرحال یہ تکبر, اور اسی کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے حدیث میں اعجاب المرء بنفسہ, خود کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, اپنے ہی اوصاف, اپنی ہی صلاحیتیں, اپنی ہی ذہانت, اپنی ہی فطانت, اپنا ہی تقویٰ, اپنی ہی عبادت گزاری, اسی کا ایک ذرہ ہے یہ عجب. اور اس عجب کے اندر بھی سب سے خوفناک عجب ہوتا ہے رائے پر عجب, اعجاب کل ذی رائے بے رائے ہی, اور یہ اجتماعی زندگی کے لیے یہ در حقیقت گن کی طرح اس کو کھا دینے والی چیز. ہر شاہد رائے اپنی ہی رائے کا جو ہے وہ پروانہ وار طواف کر رہا ہے, اپنی ہی رائے کا اسی کے گرد گھوم رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ پھر اجتماعیت تو نہیں رہ سکتی, وہاں تو کوئی نہ کوئی قصر و انکسار ہوگا, تبھی اجتماعیت قائم ہوگی. اسی لیے حدیث جو ہے جس کے یہ الفاظ آئے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ صلاۃ المنجیات و صلاۃ المہلکات, تین چیزیں ہیں نجات دینے والی, تین چیزیں ہلاک کرنے والی. ہلاک کرنے والوں میں اعجاب المرء بنفسہ ہی, یا اعجاب کل ذی رائے بے رائے ہی, یا اشد ہن, یہ سب سے زیادہ خوفناک مرض, خود پسندی, خود رائی, یہ در حقیقت یہ اس تکبر ہی کا ایک عکس ہے جس کے برعکس کیفیت یہ ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا, اللہ کے نیک بندے, محبوب بندے, وہ ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے, اس کے ذہن پر تصور موجود ہے کہ میرا رب ہے, میرا آقا ہے, میں غلام ہوں, میں مالک نہیں ہوں, میں آقا نہیں ہوں, میں تو مملوک ہوں, میں بندہ ہوں. وہ جو میں دعا کے الفاظ دوسری نشست میں اب آپ کو سنا سکوں گا, وقت ختم ہو گیا ہے, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.